أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرما أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين حضرات ہم اللہ کے نام سے اپنی اس کوشش کا آغاز کر رہے ہیں کہ سورہ کہف کا مطالعہ مکمل کریں واقعہ یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے سورہ کہف قرآن مجید کی نہایت عظیم صورتوں میں سے درمیانی قوالت بھی ہے اس کی اور پھر مضامین اور باب مباحث انتہائی دقیق بھی ہے اور بحث طلب بھی بھائی ہمارا استعین منا اور اطمینان و من اللہ کے مشتاق ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ مصحف میں کس مقام پر ہے اور اس کا کتنا گہرا ربط ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل یہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا تقریباً نصف ہے اسی سورہ مبارکہ کا ایک لفظ ہے بل یتلطف اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے عام طور پر زیادہ نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کا عین وقت قرآن مجید دو حصوں میں منتصف ہے نصفین میں اس لفظ یہ بات اس سے پہلے میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے اور صرف اس لیے اس وقت اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات نئے درس میں شامل ہیں قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے کہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر شے کو تمام اشیاء کو جوڑوں کی صورتوں میں پیدا کیا. تو یہ کچھ قاعدہ اور قانون ایسا اٹل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی غور کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر تو یہ نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے اور بعض جگہوں پر غور کرنے سے، تدبر کرنے سے واضح ہے. مثلاً چھوٹی صورتوں میں سے محبتین، اب یہ ایک جوڑا ہے، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، تعبد اللہ کی پناہ میں آنا. کن کن چیزوں سے پناہ میں آیا جائے، ان کو دو حصوں میں منقسم کیا گیا. ایک وہ آفات ہیں جو انسان کو خواہش سے لاحق ہوتی ہیں، اور ایک وہ آفت ہے کہ جو خود اس کے اپنے نفس کی گہرائی میں سے ابھرتی ہے، جس میں تھوکے مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق شیطان لعین، تو ان اشیاء کو جو خارجی آفات ہے سورہ فلق میں جمع کر دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور دوسری آفت تو خود انسان کے اپنے اندر سے، اس کے نفس میں سے، شیطان کے انگیز کی بنا پر ابھرتی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس کو ایک صورت میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ دو حصوں میں منقسم کیا، اور اس طریقے سے معوذتین یعنی دو صورتیں وجود میں آ گئی کہ جن دونوں کا مضمون تعارض. اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ ایک ہی مضمون گویا کہ چلا، لیکن ان کو دو صورتوں کی شکل دی گئی تاکہ وہ ایک جوڑے کی صورت کی آ جائے. بڑی صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جس طریقے سے آخری دو صورتوں کو ہم معوذتین کہتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی دو طویل صورتوں کو حضور نے زہراوین قرار دیا. زہرا کہتے ہیں انتہائی روشن اور چمکدار ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ زہراوین ہے، دو انتہائی چمکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی صورتیں قرآن کی. ان میں مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے وہی نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت وہ موجود ہے، اگرچہ اس وقت میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ان پہلوؤں کو واضح کروں کہ جن کی بنا پر ان میں وہ نسبت جو ہے وہ ماننی پڑتی. بہرحال اس مختصر سی تنبیہ کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو دو صورتیں قرآن مجید کے بالکل وقت میں آئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان دونوں کے مابین بھی وہی نسبت پر ہوئی، اور یہ ایک نہایت حسین اور جمیل جوڑا ہے قرآن مجید کی صورتوں میں سے. اور یہ دونوں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں. ان صورتوں میں جو مشابہتیں ہیں یا اس نسبت زوجیت کے جو مختلف نمایاں پہلو ہیں، ان کا میں درس کے دوران حوالہ دیتا رہوں گا، لیکن اس وقت صرف اس کے مطلب اور وقتے کے اندر جو مشابہتیں پائی جاتی ہیں ان پر ضرور توجہ سکتی. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ مطالع ہیں ان دو صورتوں کے. ذرا غور کیجئے کہ ایک صورت کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، اور دوسری صورت کا آغاز ہوا ہے حمد باری تعالیٰ سے. اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ اس سے پہلے کئی بار میں نے بیان کی کہ یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. ایک ہی تصویر کے دو رخ تھے. تسبیح باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم اس بات کا اقرار کریں، اعتراف کریں، اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام ستائش سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، آلہ ہے، منزہ ہے. یہ اسی حقیقت کا ایک سلبی رخ ہے. جس حقیقت کا ایجابی اور اثباتی رخ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کامل ہے کہ وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف. ان دونوں سے گویا کہ معرفت باری تعالیٰ کی تقریب ہو. یہی وہ بات ہے جو حدیث میں آئی کہ تسبیح ہو نصف المیزان والحمد للہ تملؤه وتملؤ ما بین السماوات والارض. تسبیح سے میزان نصف ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اس میزان کو پر کر دیتا ہے. اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا، اگر یہ بات واقعتاً آپ کے احساسات میں، آپ کے شعور میں پیوست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نفس سے، ہر ذوق سے اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع، تو گویا کہ معرفت باری تعالیٰ کا ایک حصہ آپ کو حاصل ہے. اور جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، ہر کمال، تمام محاسن اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے، تو گویا کہ معرفت خدا بندی کی تکمیل ہو گئی. یہ بات حضور نے اس طرح اشارہ فرمائی کہ ہر تسبیح ہو نصف المیزان اور ہر المیزان تم نہ ہو. تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ نصف المیزان ہے اور الحمدللہ سے، حمد باری تعالیٰ سے میزان پر. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا. حضور کی دو بڑی بڑی نسبتیں، دو بڑی بڑی حیثیتیں کہہ لیجیے. آپ کی ایک نسبت یا ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اور دوسری حیثیت یا دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہاں دونوں آیتوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا. اس کا سبب کیا ہے میں بات یاد کروں گا. اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر کافی یہ بات ہوئی. تیسری نسبت یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے حضور کے معراج کا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے جایا جانا تبلیغ تھا آپ کے اس سفر کی، اس آسمانی سماوی سفر کی جسے ہم معراج سے تعبیر کرتے. اور سورہ کاف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. ایک میں وہ عروج اور صعود کا ذکر ہے اور دوسرے میں نزول کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، آپ بلندیوں پر لے جائے گئے اور قرآن مجید بلندیوں سے نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے دو بدلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے، اور ان میں دیکھیے کہ وہی نسبت ریسی ٹوکل نسبت جو ہوگی اچھی نسبت بھی پائی جائے گی کہ جو زوجین میں لاجواب پائی جاتی ہے اور مشابہت بھی ہوگی جو کہ ہر چیز کے جوڑے کے اندر مشابہت کا پہلو بھی لازم. اب ذرا وقت پر آئیے. دونوں صورتوں کی آخری آیات توحید کے عظیم خزانوں پر مشتمل. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وقل الحمد اللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس آیت مبارکہ کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو واقعی جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ اخلاص کے ہم بدن. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور پھر لطف یہ ہے کہ یہ بھی اسی لفظ قل سے اس کا آغاز ہوا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. میں اب اس کے مفاہیم پر بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا. بادلہ تعمل ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید کا ایک بہت بڑا صدارہ اور شرک کے بہت سی اقسام کی بڑی پرزور نفی ہے کہ جس پر یہ آئے وہ کا مستقبل ہے. سورہ کہف کی آخری آئے اکثر حضرات کو یاد ہوگی مجھے یہ امید ہے. وہ بشر المثل کو وہی لفظ پل ہے جس پر اس سورت کی آخری آیت کا بھی آغاز ہو رہا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یہ آیت بھی اسی طریقے سے شرک کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے توحید کا اس بات. تو جس طرح کی مشابہت ان دونوں صورتوں کے بتانے میں اسی طرح کی یہی مناسبت اور وہی نسبت ان دونوں صورتوں کے مقاطع میں دونوں صورتوں کی آخری آیات میں ہے. اور یہاں بھی ایک اور بڑی نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ شرک کی اگر یہ متعدد اقسام اگر گننے میں آئے تو واقعہ یہ ہے کہ شرک کی اقسام کا احساس نہیں کر سکتے. اللہ کے اسماء و صفات کا احساس ممکن نہیں اور اللہ کے ہر نام نامی اور ہر صفت گرامی کے ساتھ کوئی شرک کا پہلو وابستہ کر دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے شرک کی اقسام کا احساس بھی ممکن نہیں. لیکن یہ کہ ان تمام اقسام کو اگر آپ نگاہ میں لائیں گے تو دو حالتوں سے وہ خالی نہیں ہو. شرک میں لازمت ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جائے یا تو خالق کو اس کے مقام قدر سے گرا کر مخلوق کی سخت میں لاپڑا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی اعتبار سے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر بٹھا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ پائے تو اسے کہیں کہ ایک وہ نزولی ہے اور ایک ضروری ہے. مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا ضد یا نصف یا ہم کفر یا ہم جنس بنا دینا یہ شرک کی ایک قسم ہوگی اور خالق کو اس کے مقام بدن سے گرا کر کسی اعتبار سے اس کی ذات یا صفات یا حقوق یا اختیارات کسی پہلو سے مخلوقات کی سب میں داخلہ کرنا یہ شرک کی دوسری. اب آپ غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل میں اس قسم کے شرک کی نفی بقول الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. مخلوقات پر اسے قیاس نہ کرو اور اسے اپنے خیال میں اس کے مقام نفی سے گرا کر مخلوقات کی سب جگہ کے ساتھ پاس ہو. اور دوسرے کیا ہے دوسرا معاملہ یہ کہ مسیح کو ابن اللہ بنا دیا گیا عزیر کو ابن اللہ بنا دیا گیا کسی کو خدا کا اوتار بنا دیا گیا. یہ ہے مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر لا بٹھانا جس کی نفی کی جا رہی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو وہی نسبت سعودی یا نزولی یا خدا کو گرایا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے مخلوقات کی سب میں کسی پہلو یا کسی اعتبار سے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھایا جاتا ہے کسی پہلو یا کسی اعتبار سے ایک ہی نبی جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ ہو گئی اور دوسرے کی نبی بلکہ دوسرے کا سب باپ انتہائی کلی انداز میں سورہ کہف کی آخری آیت. تو میں نے اس وقت ان دونوں صورتوں کے مابین جو مشابہتیں ہیں اور ان میں جو وہ نسبت پائی جاتی ہے اس کا صرف ابتدائی آیت سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی اور آخری آیات سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہے. ایک نمایاں چیز اور بھی ہے وہ بالکل سامنے کی بات ہے. حجم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں ہم بدل 12 رکوع سورہ بنی اسرائیل کے 12 رکوع سورہ کہف تعداد آیات میں ایک کا فرق ہے. 111 آیات سورہ بنی اسرائیل کی 110 آیات سورہ کہف. بات اور پہلی تو بڑے نمایاں سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آیا ہے اور سورہ کہف کے بھی عین 7ویں رکوع میں وہی قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے. یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل نمایاں ہے ذرا سا بھی انسان کے ذہن میں اگر دونوں صورتیں ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کے سامنے آ جائے گی. اب ذرا یہ بھی دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع ذرا آیات سے نکل کر اب رکوعوں پر پہلے اور آخری دونوں رکوعوں میں یہود کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان ہوئے. پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہاں سے چلی اور وہ بات جو ہے پھر وہ گزرتی ہوئی تاریخ کے مختلف ادوار سے اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا کہ دو مرتبہ تم پر ہمارے عذاب کے دوڑے پڑ چکے ہیں اور اب پھر تم ایک چوراہے پر یا چوراہے پر کھڑے اب بھی تمہارے لیے موقع ہے اثارتوں کو مل جائے خبر کو تم اپنے رب کی رحمت میں اب بھی آ سکتے ہو اگر تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیٹھ کر لو تو اب بھی تمہارے لیے ممکن ہے. جیسا کہ وہ جگر کا شعر میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ چمن کے مالی اگر بنا لے وہ آفت اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے اونچی بہار کو مجھے خبر دوں بنی مت تم ہوگا بجائے گا جہنگا بنی کا فری نہ حسیرا ان نہ قرآن یا دین ندی یا افوا بنی مشر البو میری نہ ندی نیا مدور سارے آپ اند نہ ہوں کبیرا وہ اند ندی نہ لاری میں ہوں ندی آپ سے رتے آپ نہ ہوں حساب. تو یہ دھمکی اور یہ تحریر اور یہ انتباہ ہے جو بنی اسرائیل کو کیا گیا اور پھر آخری میں جا کر پہلا جاؤ حضرت جیلام کو لطیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو حالات و واقعات ہوئے آخری رکوع میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا اور فرما دیا کہ جب وہ وقت آئے گا ہم تم سب کو لطیف کے پاس کر لیا. میں ان کی بھی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا حوالہ دیا گیا ہے اور ایک تحدید اور انتباہ اور دھمکی دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے تمہارے لیے اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ رہے کرتا ہو. سورہ کہف میں دیکھیے کہ اس کے بھی پہلے اور آخری رکوع میں اہل کتاب کے دوسرے گروہ کا ذکر صرف اس وقت کے ساتھ کے یہاں نام نہیں لیا گیا تدبر سے غور فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع میں نصارا کا ذکر ان کے شرک کا ذکر وہ بدترین شرک جو انہوں نے کیا اور وہ سب سے بڑی جسارت اور ڈھٹائی جو انہوں نے کی سب سے عمدہ گستاخی جس کے وہ مرتکب ہوئے اس کا ذکر کیا گیا اور ان کو بھی دھمکی سنا دی گئی پلانا کہا سے ان لمبا کہنا آسارے ہی ان لمبیوں میں وہ بے حاضر ابھی سے آسا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے رنج اور صدمے سے ان کے آثار پر اگر یہ لوگ ایمان نہ آئے تو یہ حاضر الحدیث اگر اس قرآن پر ایمان لگائے تو پھر جو ہلاکت تیزی آئے گی اور جو بربادی اور جو تباہی آئے گی روئے عرضی پر اس کے تصور ہی سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک. اور پھر اسی کا ذکر ہے آخری حصے میں بھی جا کر, یہ جب ہم پڑھیں گے اس مقام تک پہنچیں گے تو میں وہاں واضح کروں گا. اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں باقاعدہ نام لے کر یہود کی تاریخ کے بعد رات کا ذکر کیا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے رحمت خداوندی میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اگر تم ایمان لے آؤ تو اب بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے. اور یہی بات سورہ کہف کے ابتدائی اور آخری حصے میں نصارہ کے بارے میں کہی گئی, اگر یہ بات سب سے نصارہ کہیں نہیں آیا. اور یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات سے روئے سکون جو ہے وہ عیسائیوں کے. ایک بات اور سمجھ لیجئے, ان دونوں گروپوں کے جو عمود ہیں ان کے پاس بھی رب اور تعلق کو سمجھے. اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث کے حوالے سے اسے سمجھیں. وہ حدیث میں نے اپنے کتاب کے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نقل کی کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ہاتھ ہی قلوب و تکتا ہو کبا جستا ہو حدیث و ادا اتا ہوں گا, یہ دل جو ہے ان پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر مسلسل پانی پڑتا ہے. صحابہ نے فوراً سوال کیا, فطری طور پر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے, ہوا اور کیا گیا کہ فما جلاؤ آ یا رسول, حضور اگر لوہے پر زنگ لگتا ہے تو ہم اس زنگ کو دور کر دیتے ہیں, کوئی سیسل کوئی پالش کسی طریقے سے بہرحال تصویریں موجود ہیں کہ اس کو دوبارہ چمکا لیا جائے. تو اگر دلوں پر بھی زنگ آتا ہے تو پھر اس کے لیے پالش کون سا ہے, اس کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن, کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو. یہ بات مستحضر ہے کہ یہ دنیا جائے قرار نہیں, یہ آپ بھی ٹھکانا ہے, یہ گزر گاہ ہے, یہ راستہ ہے. کل سے دنیا کا غریب اور آگے وہ سبھی, یہ تمہارا گھر نہیں, یہ تمہارا وطن نہیں, یہاں تو تم اجنبی ہو یا آپ کے مسافر ہو, اس سے زیادہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں. بات صورت اسے چھوڑ کر جانا, ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کرو. دلوں کے درد کو دور کرنے والی یہ دو چیزیں اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ تانے بانے کے طریقے پر 14 مہینے آج صبح جب میں نوٹ کر رہا تھا تو 14 مقامات نوٹ کیے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے کہ جہاں قرآن مجید کا ذکر آیا, ہر پہلو سے آیا. یہی کتاب ہدایت ہے, یہی بشیر ہے, یہی نذیر ہے, یہی شفاء النباس صدور ہے, یہی رحمت ہے, یہی حکمت ہے, یہی حضور کا سب سے بڑا روزہ ہے, یہی ہے جو حضور پر سب سے بڑا اللہ کا فضل ہوا. اتنے مختلف پہلوؤں سے اور پھر ہدایت, خاص طور پر فجر کے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کرو, راتوں کو کھڑے رہو, بڑی لے پڑا ہے دل پہ ہی داخلہ بن کر راتوں کو جاگو, اس کو لے کر کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں, اور جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو رجوع کرو اسی کتاب کی طرف. قرآن مجید کا ذکر آج بھی میں نے جمعے کی تقریب میں وہ آیات نقل کی, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا عروج, اور اس کے بالمقابل سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تانے بانے کی طرح پر گنا ہوا ہے یہ ذکر کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکا لگا, اس دنیا کی چہل پہل, اس کی زینت, اس کی رونقیں, اس کی زیبائشیں اور آرائشیں واقعی دل کو موہ لینے والی, تمہیں دکھا لینے والی ہے اپنے اوپر, لیکن یہی ہلاکت ہے, یہی تباہی ہے, اور یہی بتا, اس کی حقیقت کو پیش نظر رکھو. تفصیل بیان ہو رہی ہے. مال و اسباب دنیاوی وسائل و اسباب دنیاوی کا کی حقیقت کھول کر بیان کی جا رہی ہے. کہیں حضور سے کہا جا رہا ہے آپ ان سرمایہ داروں یا بڑے بڑے چوکیوں کے پیچھے زیادہ رکھ لیے, زیادہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے. مبادہ دیکھنے والے کہیں یہ سمجھے کہ آپ کی دنیا کی زینت سے پوری وہ زینت اور حیات ہے دنیا, کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ کی ساتھ متاثر ہو گئے دنیا کی اس رونق سے اور دنیا کی چہل پہل سے اور دنیا کی زینتوں سے اور اس کی آرائش سے. کہیں فرمایا جا رہا ہے مال والبنون زینت الحیات دنیا. معلوم ہوا کہ یہ مضمون جو ہے اس سورہ کہف کے اندر تالے والے کے طریقے پر ہے, مختلف اسلوبوں سے, تمثیلوں سے, حکایتوں کے انداز میں دنیا کے ظاہر پر سے پردہ اٹھا کر اس کی حقیقت کو کھولا گیا تاکہ انسان اس دنیا پر جیے گا اور اسی میں گم ہو کر نہ رہ جائے اور اسی عرو سے ہزار تعداد کی روپ سے گراہین کا اثیر ہو کر نہ رہ جائے, اس لیے کہ یہی ہلاکت ہے, یہی بربادی ہے, یہی سمجھ. کل بل تو ہندو لگا میرا کا مطلب ارون لگا, تمہارا اصل مرض یہی تو ہے کہ تم آگلا سے محبت کرتے ہو اور اس آخرت کو تج دیتے ہو, اسے پسے پشت آپ دیتے بلتوں سے روح حیات دنیا ملا میرا تو ہے روم آپ. تمہاری ساری گراوٹ, تمہارے خیال اور عمل کی تمام پستیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو اور اس کی چمک دمک اور چہل پہل کو, ذرا حال کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور کہیں بہتر. یہ جو دو آیتیں میں نے قرآن مجید کے آخری حصے سے کوٹ کی, معلوم ہوا کہ اصل گمراہی یہی ہے, سارے فساد کی جڑ ہے. لیکن اسی ایک بات کو ایک پھول کا مضمون ہو تو سوڑھ سے باندھو, اس سورہ مبارکہ میں مختلف اسالیب سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دنیا کے چھت اور فریب میں نہیں آنا ہے, اس کے دانے پر نہیں بیجنا ہے, بلکہ یہ بات مستقبل رکھنی ہے کہ میرا اصل گھر آخرا میں دار آخرا رہے گیا مول. تو یہ جو دو مضامین ہیں دونوں صورتوں میں, ان کے بغیر نسبت جو ہے وہ حضور کی اس حدیث, حضور کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے ذہن میں محفوظ کی جا سکتی ہے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس تمہید کے بعد اب سورہ کہف پر ذرا نگاہوں کو مرتکز کیجیے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے شان حضور سے متعلق جو ایک روایت ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. علامہ ابن جریر نے بطریق اسحاق حضرت اکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک مشاورتی اجتماع منعقد ہوا اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضور کے قیام مکہ کے آخری دور کے واقعات میں سے کہ جبکہ وہ کشمکش کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی, انہوں نے ایک مشاورت منعقد کی اور یہ طے کیا کہ ایک وفد بھیجا جانا چاہیے یہود کی طرف. ہمارے لیے تو یہ معاملہ بالکل نیا ہے, یہ نبوت رسالت کتاب ہم نے تو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑا, اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس سے زائد بیت گئے تھے کہ ذریت ابراہیمی کی اس شاخ میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ لگا. وہ نبوت اور رسالت اور انزال و تنزیل کتب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ان کے اندر یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہمیں یہود سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے, وہ ان چیزوں سے واقف ہیں, ان کو جانتے ہیں. تو 2 افراد گئے اور دونوں حضور کی مخالفت اور عداوت میں بہت گھمایا, نظم بن حارث اور عقبہ ابن ابی نعیم. یہ دوسرا شخص تو وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے شانہ مبارک پر جبکہ آپ سجدے میں تھے اونٹ کی نجازت بڑی اوڑی لا کر رکھی تھی, یہ ہے وہ بدبخت اور شکی القل. یہ دونوں افراد گئے احبار یہود کے جو علماء تھے مدینے کے ان سے ملاقاتیں کی, اس طرح کی صورت حال سے ہم دو چار ہیں. تو انہوں نے تین سوال امتحاناً ان کو بتا دیا کہ تمہارے وہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تین سوال ان سے پوچھو، اگر تو وہ ان کا تشفی بخش جواب دے دے تو پھر تو نبی، پھر ان کو مان لینا چاہیے، لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر اپنے وہ دعوے نبوت سے سچے رہے۔ ایک تو ان سے پوچھو کہ وہ نوجوان کون تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا جو کہیں غائب ہو گئے تھے، اور دوسرے ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں پھر گیا تھا، اور تیسرے ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے۔ یہ تین سوالات یہ وفد مہر سے سیکھ کر آیا، اور پھر یہ سوالات وہ ایسے مکہ کی طرف سے حضور کے سامنے پیش کیے۔ حضور نے اس خیال سے کہ وہی آتی ہی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، تو اس بے دھیانی یا بے توجہ ہی میں یہ فرما دیا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں، لیکن اس پر دشگری ہوئی اور 15 دن تک وہی نہیں آئی حضرت جبرائیل نے کہا۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی آکورڈ پوزیشن نہیں ہوگی ان 15 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تالیاں پیٹی جا رہی ہوں گی، استحضائیہ جملے کہے جا رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری جیت ہو گئی، ہماری فتح ہو گئی، اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہمارے اور محمد کے بارے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جیت میں اور کس طرح کی کوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال 16 دن حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ سورہ کہف بھی آئی، اور اس کے علاوہ وہ آیات بھی کہ یہ سنونا کہ روح کل روح اور نام ربی بلا ہوتی تو میرے دل میں اللہ علی کا۔ تو ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور دو سوالوں کا جواب کہ اصحاب کہف کون تھے اور جو ذوالقرنین کون تھے، وہ تو مشرق و مغرب میں فاتح کی حیثیت سے پھر گئے تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کا جواب دے کے جو سورہ کہف میں دیا۔ یہ ہے شان نزول کی ایک روایت سورہ کہف۔ دوسری بات سورہ کہف کے بارے میں جو بڑی اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مطالعے سے قبل اس سلسلے میں بھی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبر دی کہ اس دنیا کے آخری دور میں ایک عظیم فتنہ ہوا، یہ فتنہ دجال ہے۔ مختلف الفاظ آتے ہیں، مختلف احادیث میں اس کی مختلف تفاصیل آئی، لیکن یہ کہ کوئی عظیم فتنہ، یہ بھی بتایا گیا کہ دجال کوئی ایک نہیں ہوگا، سلاجون دجالون، سلاجون دجال بہت سے ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا دجال بھی ہوگا۔ تو ایک تو ہے اشخاص دجال، اور ایک ہے دجالی فتنہ، اس کے اوصاف اور اس کے خصائص کیا ہے، جس کی مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں، مختلف پہلو آئے ہیں تفسیر کے اعتبار سے۔ یہاں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کہف کی بڑی تاثیر ہے اس معاملے میں کہ یہ انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے بچانا۔ یہ ایک حال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دجالی فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم حال کی حیثیت سے اس کے ہاتھ میں، گویا کہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک فضل۔ چنانچہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد، ان چاروں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، حضور کے یہ الفاظ مبارک کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصمہ من الدجال۔ یہاں پر جو حفظ آیا ہے یاد کر لینا، ویسے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے قرون اولہ میں، دور اول میں، یہ حفظ کے معنی صرف الفاظ کا حفظ نہیں تھا، بلکہ الفاظ کا بھی حفظ ہو، اس کے مفہوم کو بھی مطابق رکھا جائے۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، میں نے وہ اپنے کتاب کے میں بھی وہ روایت نقل کی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ حفظ میں وہ حضرات اس کو بھی شامل سمجھتے تھے کہ ان آیات یا اس صورت میں جو عمل آیا ہے اس عمل کو بھی ہم اپنے کردار کا جز بنائیں. تو یہ حصہ ہے قرآن کا کہ اس کے الفاظ آپ کے حافظے میں, اس کا مفہوم جو ہے آپ کے ذہن میں, اس کا عمل آپ کی سیرت و کردار کے اندر جذب ہو جائے اور یہ پوری طور سے آپ وہ حاصل کر رہے ہو تو یہ ہوگا حقیقت میں حص. اب اس دور میں حص یہ ہے کہ الفاظ قرآنی آپ کو یاد ہو. اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہے کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مفہوم کیا ہو. تو یہ معاملہ جو ہے یہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے اور ہمارے دور اولین میں اس لفظ حص کے اندر یہ چیز شامل. تو من حافظ عشرہ آیات من اول سورۃ الکہف عبد الدجال, کہ جو محفوظ کر لے گا ان دس آیات کو جو سورہ کہف کی ابتدا میں آئی ہے, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دجال سے محفوظ. اسی طرح امام مسلم, امام نسائی اور امام احمد, ان تینوں نے ایک اور بھی نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, من قرأ العشر الأواخر من سورة الكافرات من شدت الدجال, جو شخص سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ کرے گا اس شخص کو وہ امید ہے اس کے بارے میں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے. مسند احمد میں ایک اور روایت بھی آئی ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور تیسری آیتوں کو پڑھے گا اس کو سب سے قدم تک ایک نور آتا ہے. متعدد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک نور آتا ہے. تو یہ روایات جو ہے اس سورہ مبارکہ خصوصاً اس کے پہلے اور آخری حصے کی فضیلت اور اس کی عظمت کو خاص طور پر بیان کر رہی ہیں. اس لیے مزید توجہ کے ساتھ, ارتقاء توجہ کے ساتھ ہمیں ان آیات کو سمجھنا چاہیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له علجا. ہم کا ترجمہ ایک لفظ میں ہم تاریخ سے کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں لفظ تاریخ حمد کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. تعریف بھی عربی کا لفظ, حمد بھی عربی کا لفظ, ثنا بھی عربی کا لفظ, اور کسی زبان کے دو الفاظ آپ کو معلوم ہے یہ قاعدہ کلیہ کے بالکل مترادف نہیں ہوتے. مولانا فرانی اور مولانا اشتاہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان کے دو الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو وہ حمد کا مفہوم ادا کرتے ہیں, ایک شکر اور دوسرے ثنا, ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو انتہائی جامع تصور جو بنے گا وہ لفظ حمد سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے. یعنی تمام شکر و صفات اور تمام ثنا و تعریف سداوار ہے اس اللہ کو, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں. لفظ الحمدللہ کے بارے میں ابتدا کر چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ الحمدللہ تم لاؤ نیزا اور تم لاؤ ماں گئے کما آتے, اس سے ذرا ایک کلمہ مبارکہ کی عظمت کو دوبارہ سمجھ. ویسے مسلم شریف میں مستد احمد نے یہ روایت ہے حضرت ثمرہ بن جندب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کو چار جملے بہت ہی عزیز ہیں, بڑے ہی پیارے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ, یہ چار کلمات اللہ کو انتہائی بخاری شریف کی آخری جو حدیث روایت ہے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کل بتا لے ابھی بتا لے رحمان سبھی بتا لے ہر نشان سبھی بتا لے کل میدان سبحان اللہ بڑے امد ہی سبحان اللہ. جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ تو اس نے ایک ہی کلمے میں متعدد حقائق کا اعتراف کیا. تو چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو کر اور کسی بھی طویل سلسلہ یا بات کی کڑی سے ہو کر کوئی شے اس تک پہنچ نہیں ہو, ان تمام کا منبع اور چشمہ اللہ کا. یہ دو حقائق ہیں جو الحاد اور شرک دونوں کی کرتا ہے. ساری تعریف اسی کو سزاوار اور سارا شکر اسی کو سزاوار. وہی حقدار ہے کہ شکر اس کا کیا جائے, اس لیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے, جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے, اس کا منبع اور چشمہ اسی کی تھا. اور ہر شے کو جسے بھی دیکھ کر کہیں محسوس ہو کہ کوئی حسن ہے, کوئی کمال ہے, تو اس شے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ہستی کی تعریف ہونی چاہیے کہ جو منبع ہے کمال کا. ہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے مظاہر پرستی اور ایک ہے یہ حقیقت بھی نہیں کہ آپ نے خون کو دیکھا, اس میں آپ کو حسن نظر آیا, اس میں آپ کو خوشبو محسوس ہوئی, لیکن آپ نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ کہا سبحان اللہ اللہ. یہ آپ نے ایک ہی کلمے میں کتنی بڑی سلام لگائی کہ دیکھا آپ نے اس خون کو. اگر حسن ہے, خوش رنگی ہے, خوشبو ہے, تو بظاہر تو پھول ہے, لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس کا منبع اور چشمہ, اس کے اندر کوئی خوبی نہیں, خوبی در حقیقت اس کے خالق کی ہے, اس کے باری اور مصور کی ہے. اس لیے کہ تصویر کا کوئی کمال نہیں ہوتا, کمال در حقیقت مصور کا. وہ الحمدللہ یہ وہی کلمہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا. یہ دو پہلوؤں سے الحاد اور شرک دونوں کی نفی کر دینے والا ہے کہ ہماری ربوبیت کے جتنے بھی سامان ہمیں مختلف سلسلہ اسباب سے ہو کر پہنچ رہے ہیں ان سب کا منبع اور چشمہ اللہ کی ذات ہے. لہذا سارا شکر جو ہے وہ اسی کے لیے. اور اس کائنات میں جہاں کہیں کوئی حسن اور کمال کا مظہر نظر آ رہا ہے, چونکہ اس کمال اور حسن کا منبع اور چشمہ اللہ کی ذات ہے, لہذا ساری تعریف اور سلا کا مستحق ہو. اب خاص طور پر اس آیہ مبارکہ میں جو یہ حمد ہو رہی ہے اس کا کام میں نوٹ کیجیے, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ جو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے, یہ اس کے اس احسان پر, احسان عظیم پر کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب. یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا پر ہے جس کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ رحمان کی ابتدائی آیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ کے اسباب سے رحمان نے اللہ کی رحمت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ جیسے تھاپ سے مارتا ہوا کمل جس میں جوش ہو اور حیجان, وہ کیفیت ہے اللہ کی صفت رحمت کی جو اس میں رحمان میں سامنے آتا ہے. اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مطلب الرحمن علم القرآن کہ اس نے قرآن کی تعلیم بھی قرآن. یہ ہے در حقیقت وہ جملہ کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو توڑ دیا ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے. ایک تو ذرا ظاہری تعلق کو نوٹ کیجیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک امر پر, ایک حکم پر مشتمل ہے, وقل الحمد للہ کہو الحمد للہ, اور اسی حکم پر عمل سے اگلی سورت شروع ہو گئی الحمد للہ. ایک تو ان دونوں الفاظ نے ظاہری طور پر ان دونوں صورتوں کو آپس میں مضبوط کر دیا, اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بنی اسرائیل میں ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید اور اس کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تاثیر اور اس کا ارجاب, یہ مختلف پہلو ہے کہ جن سے قرآن مجید کی عظمت کو واضح کیا گیا, اور ان تمام کو سمیٹ کر یہاں ایک کلمے میں ان سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. وہ کتاب جو شفاء لما فی الصدور بھی ہے, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. وہ کتاب کی جو حکمت کا خزانہ بھی ہے,
ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، وہ کتاب سے جو بشارت دیتے ہوئے آئی ہے اور جو انذار کرتے ہوئے آئی ہے، جو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، ان القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اس کتاب کے نازل کرنے والے کے لیے تمام صفات و شکر، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کا ایک سارے عظیم نوع انسانی پر الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. حضور کے لیے یہ نسبت عبدیت، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت توجہ طلب ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں ہدایت اور شفقت اور التفات کا پہلو آتا ہے حضور کے لیے اللہ کی طرف سے، وہاں آپ نوٹ کریں گے کہ بجائے رسول یا نبی کی نسبت کے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا. میں اشارہ کر چکا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سورہ حدید میں فرمایا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انتہائی اتفاق اور محبت اور شفقت اور عنایت، یہ پہلو جہاں پر ملے گے وہاں نسبت عبدیت کی رکشا رکھے. اس سورہ مبارکہ کے خاص طور پر یہ عبدیت کا لفظ آ رہا ہے شرک کی اس نوع کے سبزباب کے لیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ اس سورہ مبارکہ کا اول واقف جو ہے مربوط ہوتا ہے اس سب سے عبد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد ہے. وہ چاہے معراج میں پہنچ گئے سدرۃ المنتہا یا اس سے بھی آگے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی عبد عبد ہی رہے گا، اور چاہے ہر شب کی پچھلی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہو آسمان دنیا تک، لیکن اس نزول ہلال کے باوجود رب رب ہی رب تو رب الوین طرف اور رب تو رب الوین طرف کا. ان دونوں میں اگر کہیں معاملہ گڑبڑ کر دیا اور کہیں کسی پہلو سے عبد کو معبود بنا دیا تو یہی ہلاکت ہے، یہی بربادی ہے، یہی کرم ہے. یہ ہے وہ بات جس کے لیے قرآن مجید عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان دو صورتوں میں، کہ جن میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شرک کی مختلف صورتوں کا استعمال کیا گیا اور ان راستوں کا سب سے بات کیا گیا ہے جہاں سے کہ یہ شرک نقدی کرتا ہے ایمان کے خزانے میں، تو ان کے لیے خاص طور پر ان دونوں کے مطالعے میں اس نسبت عبدیت ہوا. ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ دیگر آپ جو ہوں چیزیں دیگر ما خراب انتظار صدا. حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت پر قیاس نہ کیجیے، یہ پھر قیاس مار فارغ ہو جاتا. ہم بھی بندے ہیں لیکن نہ معلوم کس کس چیز کے بندے ہیں. ہم حص و ہوا کے بندے، ہم درہم و دینار کے بندے، ہم مصلحتوں اور منفعتوں کے بندے، ہم اپنی برادری کے رسوم کے بندے اور اپنے زمانے کے چلن اور رواج کے بندے، ناممکن کن چیزوں کی بندگیوں کے تلاش ہمارے فصلوں میں پڑے ہوئے. اب تو ہوں وہ ہے کہ جو تمام بندگیوں کے تلاش اپنے گردن سے نکال دے اور محض ایک رہ جائے تلادا صرف اللہ کی بندگی کا، وہ ہے اب تو ہوں ماں خراب کا انتظار ہوں طرح. ابن سینا کا کہنا ہے بہت عمدہ جملہ، اگر تم بھی کہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ تمہیں بھی ملے، مجاہد بھی خلوات تو تنہائیوں میں مجاہدے کرنے پڑے گے. فلال میں ساتھ آتن کلما الگ تو ہو سکتا ہے شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، تجلیات ربانی سے کوئی حصہ تمہیں مل جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد و روح ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ شب معراج میں ان کا استقبال ہو رہا ہے ان کی آمد آمد ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، ماں سراپا انتظار، ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی تجلیات ربانی سے کوئی کرن جو ہے ہمارے لیے بھی چمک اٹھے، اور وہ منتظر ہے آسمانوں پر ان کے استقبال کی تیاری ہے۔ تو عبدیت کو اپنی عبدیت پر تیار نہ کیجیے، لیکن یہ بھی ہے کہ العبد عبد المن ترقى والرب رب المن تنزل، ان دونوں کو اگر گڑبڑ کر دیا جائے، اب یہ معاملہ ہے وہ تلوار کی دھار والا، کہ اگر ادھر کہیں افراد ہو جائے تب بھی ہلاکت ہو بربادی، اور اگر کہیں ادھر تفریق ہو جائے تب بھی ہلاکت ہو بربادی۔ یہی بات میں نے ابھی اکٹھا میں عرض کی تھی، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو الفاظ آئے وہ انما انا بشر مثل کو، اس میں بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو اترا کی مثلیت تامہ اور مثلیت کاملہ نہ سمجھیے کہ بالکل اپنے اوپر تیار کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثلیت ہے اس اعتبار سے کہ بشر ہیں، نسل آدم کے فرد ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آملہ کے بطن سے تولد ہوئے، اسی گوشت پوشت سے بنا ہوا ہے، سرابا خون ہی ہے کہ جو جسم میں سرایت کیے ہوئے، کھانا پینا بھی ہے، باغان کا گھومنا پھرنا بھی ہے، مارے ہاتھ اور رسول یا عبد الطاف، لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہ سمجھ بیٹھا کہیں کہ پہلے سے ہی اپنے اوپر تیار کر لو، سونے مثال سے حضور نے دوسروں کو روکا اور خود سونے مثال سکتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل، یدعونی ربی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ اب یہ کون سا کھلانا پلانا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ خطائے سے نہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، محمد کی بھی دو آنکھیں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان آنکھوں سے صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت سے بھی دیکھتے ہیں، تو فرق ہے، یہ خطائے سے نبوت جو ہے ان کی نبی نہیں کی جا سکتی، مثلیت ہے ایک پہلو سے، یعنی یہ کہ بار حال بشریت ہے، اگر ان حدود سے نکال دو گے، الوہیت میں شامل کر دو گے، تب ہلاکت اور بربادی، اور کل کے کل اپنے اوپر تیار کر لو گے، تب بھی محمد کے بے خبر جو مقام ہے محمد عربی، تب وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے۔ تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سارا شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر الکتاب۔
بارک اللہ علی ملک القرآن العظیم ودفعنی ویاکم بالآیات المستقیم۔